من الكافرين المنافقين الرافضين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر معزز علماء کرام، انتہائی قابل احترام سامعین مقدم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے رویے کار، آر حدیث یوتھ فورس کے نوجوان اور گجراوالا کے باہوش غیرت مند مسلمانوں، آج 20 جولائی 1993 کی تاریخ میں زہد کالونی گجراوالا میں دفاع صحابہ کے عنوان سے معنون پوری آبرتاب نہایت احترام اور وقار کے ساتھ یہ عظیم شان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. میرے خیال کے مطابق گجراوالا کے جو جلسے میں نے دیکھے ہیں، یہ ان میں سے ایک بڑی کانفرنس ہے. آج کی یہ کانفرنس اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ سالے ہندوستان اس جگہ پر کانفرنس کا انعقاد عمل میں لانے کا پروگرام طے ہو جانے کے بعد بلا وجہ کانفرنس کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے نتیجہ میں جو حالات پیدا ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، تشدد ہوا، فیرنگ فساد ہنگامہ آرائی کی کیفیت پیدا ہوئی، وہ سب کے سامنے اسی روز سے سپاہ صحابہ نے یہ عزم مسمم کر لیا تھا کہ اگر زاہد قانونی میں جا کر اصحاب رسول کا نام لینا جرم ہے، اگر زاہد قانونی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ساتھیوں کا ذکر کرنا لا قانونیت ہے، اگر زاہد قانونی میں مد اصحاب رسول کو عام کرنے کا نام فرقہ واریت ہے، اگر زاہد قانونی میں اصحاب رسول کے دفاع کے لیے آواز بلند کرنا تقریب کاری اور دہشت گردی ہے، تو پھر ہم یہ دہشت گردی کر کے رہیں گے، ہم اس تقریب کاری سے باز نہیں آئیں گے اور ہم قانون کی خلاف ورزی کر کے چھوڑیں گے، اور اگر اصحاب رسول کا نام لینا جرم ہے تو ہم اس جرم کے مجرم بن کے چھوڑیں گے۔ چنانچہ کانفرنس کسی اور جگہ پر بھی کی جا سکتی تھی، اور ویسے سپاہی صحابہ نے اب گلیوں کوچوں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں سے اپنے جلسوں کو، اپنے کانفرنسوں کو نکال کر چوکوں چراہوں میدانوں اور آپ کی دعاؤں اللہ کی مدد سے ایوانوں میں اب اپنا موقف بغیر جھجک کے، بغیر رکاوٹ کے، بغیر کسی کے خوف اور دبدبے کے علن اعلان اپنے موقف پہ آواز بلند کرنا اپنی عادت بنا لی ہے۔ اس لیے راستے میں بھی میں مولانا قاری محمد نواز مجید صاحب سے یہی بات کرتا آ رہا تھا کہ اتنی تنگ و تاری گلیاں اور اندرون علاقے میں جلسہ کی کیا ضرورت ہے، تو ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں کسی مخصوص علاقے سے روکے تو پھر ہم نہیں رکتے، پھر ہم نہیں رکتے، اور اگر ہمیں ہر جگہ صحاب رسول کی مدع کرنے کی اجازت ہو تو پھر ہم خود ہی ان چھوٹی موٹی گلیوں کو چھوڑ دیں گے، ہمیں یہاں آنے کا شوق نہیں ہے، ہم ہر اس جگہ صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے جہاں ہمیں روکا جاتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر کوئی ذاکر، اگر کوئی دشمن اصحاب پیغمبر گجرانوالا نہیں پورے پاکستان میں اپنے امام باڑے میں کھڑے ہو کر لاؤڈ اسپیکر پر یہ کہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صدیق و فاروق کی مذمت ہوگی معاذ اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم علی کرام جرم کے ساتھ صحابہ کرام پہ تورہ کریں گے، جہاں وہ یہ کہے کہ ہمیں تورہ بازی سے کوئی نہیں روک سکتا، اسی جگہ پر، اسی اسٹیج پر، اسی مقام پر اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کرنا ہم کو فرض ہے۔ آج کے بعد میں اعلان یہ کہنا چاہتا ہوں، گجرانوالا میں کوئی اگر
تقریر کو حاصل کرنا آپ کا کام ہے. ہمارے پاس میں سیاست ہونی چاہیے, تقریر ہونی چاہیے جس میں بھونکنے والا یہ بکواس کرے کہ یہاں پر ہم تبرہ بازی کریں گے, ہمیں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کہہ کر آپ لے کے تعریف نہ دیتا ہوں, جلسہ نہیں ہوگا. یہ کوئی عام ملک نہیں ہے, یہ حال ذاتی طور پر وجود میں نہیں آیا یا کسی بڑے جنرل نے لشکر کشی کر کے اسے پتہ نہیں کیا یا کسی آدمی کو غداری کے سلے میں یہ جاگیر نہیں ملی یا کسی شیعہ سے اس کی امری کے جہیز میں نہیں ملا. یہ ملک اگر ملا ہے کلمے کے نام پر ملا ہے, محمد کے یاروں کے صدقے میں ملا ہے. یہ ملک کلمے کے نام پہ حاصل کیے اور اس ملک کو حاصل کرتے وقت کروڑوں انسانوں نے ہجرت کی, لاکھوں نے خون کے دریا عبور کیے, ہزاروں ماں بہنوں کی عزت دعو کر دی, دودھ پیتے بچے نیزے تیلیوں پہ اچھالے گئے. تو صرف ایک مقصد تھا, پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت کوئی اور نعرہ تھا؟ کوئی اور موقف تھا؟ جب یہ ملک اس ملک کا ایک ایک ضلع, اس ملک کی ایک ایک بالش, اس ملک کا ایک ایک حصہ کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے, شریعت کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے, دین وطن کے نفاذ کے لیے اس ملک کا وجود حاصل کیا گیا ہے, تو پھر دین کی اساس, کلمہ کی جان, دین کی بنیاد اصحاب رسول کے طریقے سے کسی مقام پر کسی جگہ پر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بیان کرنے سے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی. یہ تو ہماری بدقسمتی تھی کہ سال 40 گزر گئے تھے کلمے کے نام پہ حاصل کرنے والے حملوں کر دیا, اصحاب رسول پہ تبرع بازی کی آماد نہ بن گئی. یہ تو سنیے لمبی زیادہ کان کس ہو گئی تھی, یہ تو اسے ایک خوبصورت انداز میں غفلت اور بے ہوشی کا وہ مشاقلہ دیا گیا تھا کہ جس میں بدمست ہو کر وہ برائی اور اچھائی کی تعریف کیے بغیر, وہ ہدایت اور ضلالت کو دیکھے بغیر ہر چیز کو سنتی چلی جا رہی تھی اور برداشت کرتی چلی جا رہی تھی. لیکن جب اس قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی, جب اس قوم کو صحیح اور غلط میں تعریف کرنے کی طرف بلایا گیا, پھر آپ دیکھتے ہیں آج یہ قوم بیدار نظر آ رہی ہے نہیں ہے. آپ حضرات کو بسوں پر بلایا گیا, آپ حضرات کو پولیس کے لیے زبردستی جمع کیا گیا, آپ حضرات کو چلایا بھی دیا گیا, آپ حضرات کو خصوصی دعوت نامے بھیجے گئے, پھر رات کا روٹی میں رات کے اس وقت یہ اتنا بڑا استعمال, اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لینا کوئی بڑے سے بڑا سیاسی جلسہ ہو آپ کے اس جلسے سے بڑھ نہیں سکتا, کوئی انتخابی جلسہ آپ کے جلسے کا مقابلہ یہ عوام کی گداری ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیو, میرا آج پروگرام تو آپ حضرات کے ساتھ ہے, دفاع صحابہ کے عنوان ہی کو بیان کرتا تھا, مگر کچھ ساتھیوں کا شدت کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ آج آپ حضرات کے ساتھ میں شکوا جواب شکوا کے عنوان پہ تقریر کی جائے. چونکہ آپ حضرات نے یہ عنوان شاید پہلی مرتبہ سنا ہو, یہ عنوان اصل میں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاعرانہ انداز میں اپنے کلام کو شاعری کے سانچے میں ڈھال کر مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا تھا اور اس میں طریقہ کار یہ اپنایا تھا کہ وہ اللہ کی ذات سے مخاطب کر کے شکوا کرتے ہیں خوگرے ہم سے تھوڑا سا کتابی سن لیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ دست دست دریا بھی تو چھوڑے ہم نے بیل جلدات میں تاڑا دیے گھوڑے ہم نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو زمینوں سے سجایا ہم نے مسلمانوں کی قربانیاں مسلمانوں کے اللہ کے لیے لٹائی جانے والی جانیں خرچ کیے جانے والے مال اور مسلمان سپہ سالاروں کے کارنامے تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے بے مثال قربانیاں اس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال یہ سیکھا کرتے ہیں کہ اللہ وجہ کیا ہے کہ آج ہم ذلت اور رسوائی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے کہ غیر قومیں ہم پہ مسلط کر دی گئی ہیں غلامی کا دوش ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے سات سمندر کراس کر کے آنے والا انگریز ہمارا حکمران بن بیٹھا ہے ہماری متاع پہ ثابت ہو چکا ہے ہم ذلیل اور رسوا ہیں آسے تو بتلا کہ ہم جب تیرے نام لے رہے ہم جب تیرے جنتر کے ماننے والے ہیں ہم جب تیرے دین کے لیے جانے لٹانے والے ہیں پھر ہم پریشان کیوں ہیں پھر بدحال کیوں ہیں پھر آج ذلت اور رسوائی کے گلے میں ڈوبے ہوئے کیوں ہیں یہ علامہ اقبال کا انداز شکوا ہے ان کا شکوا شائع ہوتا تھا جب لوگوں کے سامنے آیا تو بعض کم فہم لوگوں نے جلد باز مفتیوں نے جن کے پتروں کا بھاؤ بڑا سستا ہوتا ہے انہوں نے علامہ اقبال پہ کفر کے بکے لگا دیا لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کچھ ہی دنوں کے بعد جواب شکوا تیار کیا اللہ کی طرف سے ان تمام شکووں کا جواب اپنے اشعار کی صورت میں پیش کیا ظاہر بات ہے علامہ اقبال کے کوئی وحی تو نہیں آتی ان پر کوئی کتاب تو نہیں اتری تھی اللہ کی طرف سے کوئی خط تو نہیں رہا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جواب شکوا میں قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن کریم میں جو ضابطے اللہ نے بیان کر دیے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور ناکامی کے جو راہ وعدے کر دیے تھے انہیں سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث سے جواب سکہ تیار کر کے امت کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو جب تمہارے بڑے لوگ تھے تمہارے اسلاف اور کابر تھے انہوں نے میرے حکموں پہ چلنا شروع کیا تو میں نے مکہ کی وادیوں سے نکال کر کیسے کسرا کو ان کے گاؤں میں ڈال دیا جو تمہارے ساتھ تھے جب انہوں نے آپ کے گاؤں پہ چل کر تختہ راج سے لٹک کر سہاروں میں بیابانوں میں جنگلوں میں افریقہ کی آبادیوں میں اسلام کی سربلندی کے لیے قدم آگے بڑھائے میں نے زمین سمیٹ کر رکھ میں نے جنگلوں کے درندوں کو ان کا پتی بنا دیا ہوائیں اور فضائیں ان کے اشارہ ابرو کے متحد ہو گئی تھی لیکن تم یہ بتلاؤ کہ تمہارے اندر عنوانی کون سی خوب آتی ہے ان والا کون سا انداز چمکائے ہوئے ہو سرائے نام کے اور کون سی چیز تمہارے پاس ہے سورے کے دنیا سے مسلمان ہو گئے معبود ہم تو یہ کہتے ہیں کبھی تھے بھی وہ دنیا میں موجود وجہ میں تم ہو نہ پایا تو پرتن نے حضور یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود تو تمہارا ان کا کیا تھا
کسی سلسلہ کو اسی انداز سامنے رکھ کر امیر عظیم مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ ملک کے مختلف مقامات پر شکوا جواب شکوا سے اس انداز میں مرتب کیا کہ آپ نے کرب و بلا کی وادیوں میں پریشان مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر کرنے والے مسافر پیار و مددگار نواسہ رسول جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روح اثر آپ کی ذات اقدس کو عالم تصور میں مخاطب کر کے یہ انداز اپنا ہے کہ آپ ان کے سامنے شکوا کرتے ہیں کچھ سوالات کرتے ہیں آپ ان سے آنے کی وجہ دریافت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد حضرت حسین کی طرف سے جواب پیش کرتے ہیں حضرت حسین کی طرف سے جواب جو پیش کیا گیا وہ جواب ان کتابوں سے لیا گیا جو کتابیں آج امت میں موجود ہیں جو کتابیں آج سنت کے جماعت کے پاس مسترد حیثیت حاصل کرے یا نہ کرے خود اہل تشیع کے نزدیک خود شیعہ کے نزدیک ان کے مذہب کی اساسی اور بنیادی کتابیں ہیں انہیں کی کتابوں سے انہیں کے حوالوں سے انہیں کی تحریرات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب شکوا کے طور پر جواب تیار کیا جائے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو یہ شکوا جواب شکوا انشاءاللہ العظیم ایسی تقریر ہوگی کہ میرا دور اگر اللہ کے فضل سے میں اس تقریر کے عنوان کو سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا آپ اسی تقریر کو کل کسی بھی علاقے کے پاس لے جائیں کسی مجتہد کے پاس لے جائیں کسی آیت اللہ اور کسی حجت اللہ کے پاس لے جائیں کسی افسر کے پاس لے جائیں کسی بھی باشعور انسان کے پاس لے جائیں وہ پوری تقریر سن لے اس میں جرح دس سکتی ہوگی تو وہ کسی ایک حوالے کا انتظار کر سکے پوری تقریر سننے کے بعد شیعوں اور سنیوں کے مابین جتنے تنازع ہیں جتنے اصولی اختلافات ہیں ان تمام اختلافات کا حل ان تمام تنازعوں کی اصل حقیقت اس کے ذہن میں اس طرح اٹھ کی چلی جائے گی وہ یہ محسوس کر رہا ہوگا جیسے سردوں پر آپ کی واقعوں سے روح حسین ڈائریکٹ اس کے دل پر دستک دے رہی ہے اور ایک ایک بات اس کے ذہن نشین ہوتی چلی جا رہی ہے آپ حساب لائے گرامی کے رکھا میں اس تنہید کے بعد آپ کا حضرات کو یہ کہتا ہوں اس مقدس شخصیت کے در اقدس پر جس کے بارے میں پورا محرم آپ نے لکھنا ہے محرم کی شان غریبوں محرم کی مجالس ہے مارکی پروگرام ہو کسی اور انداز میں کوئی مجلس پکا کی گئی ہو آپ صبر کریں کہ وہ شخصیت ہے جو اپنے خاندان کو ساتھ دے کر کوئی بڑی فوج ساتھ نہیں کوئی لشکر جناب ساتھ نہیں کوئی گھوڑوں کی بہت بڑی قطاریں ساتھ نہیں چند نصوص سے کچھ پر مطلب کہ قافلے جو پیغمبر اسلام کے مقدس خاندان پر مشتمل ہے مدینہ اور مکہ مولا حضرت ارشاد فرمائیے کہ آپ مدینہ کے رسول کی جنت نظیر گلیوں کو چھوڑ کر آپ روزے رسول کی جنت یسار کو چھوڑ کر آپ پیغمبر کے پڑوس کو چھوڑ کر آپ مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑ کر آپ بیت اللہ کی طواف چھوڑ کر آپ حج کے مناسب چھوڑ کر جبکہ حج نہیں ہوتا تھا حج میں دو دن باقی تھے آپ کے دنیا میں تھے منگا نہیں
لیکن حضرت میرا ایک سوال ہو کہ آج جو وقت آپ کا نام لے کر روکی آپ کا نام لے کر سیکھی آپ کی محبت پر نہ کر سکے آپ کے نام سے مسجد بدلا کر دیے میں اسے دیکھ رہا کہ جب بھی اس کی مجلس بیٹھتی ہے جب بھی اس کی نسل نام ہوتی ہے وہ آپ کی شہادت کو بیان کرنے والا انسان یہ دل کی مذمت کب کرتا ہے یہ دل کی مخالفت کب کرتا ہے یہ دل کی کپڑوں کو بیان کب کرتا ہے یہ دل کی ذات کا درجہ بنا کرتا ہے یہ دل کے بارے میں بہت تھوڑا جس کرتا ہے اس کی ساری مدد کی تقریر کا پورا حصہ اس کی پوری جذبہ اس کی پوری شدت اس کا پورا لانا خطاب بجائے آپ کو کیسے بات کریں گے اس کا پورا لگے گیا سر بات کرو سکتا ہے وہ یزید کے بارے میں سب سکتا ہے یزید کو سمجھنا کر سکتا ہے یزید کی مخالفت بات کر سکتا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اگر سب کو یہ تھا چھین لی گئی اندر تھا
Thank you. جس کو آپ کا
میری تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے، لیکن میں کیسے سمجھاؤں اس گروہ سب کا جو آپ کو نبیوں سے بھی زیادہ مانتا ہے، جو آپ کا مرتبہ اور مقام نبیوں سے بھی بڑھا کر بیان کرتا ہے، آپ کو معصوم بھی تصویر کرتا ہے، آپ کو عالم الغیب و شہادہ بھی مانتا ہے، آپ کو علی کل شیء قدیر بھی مانتا ہے، آپ کو ما کان ما یکون کا عالم بھی مانتا ہے، موت کو آپ کی قدرت آپ کے اختیار میں تصویر کرتا ہے، جنت اور جہنم میں لوگوں کی تقسیم بھی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بارے میں جو خدائی اختیارات کا دعویٰ کرتا ہے اس کو میں کیسے سمجھاؤں کہ آپ کے خاندان نے تقیلہ نہیں کیا تھا؟ تو مجھے جواب ملتا ہے کہ پھر میں سمجھاتا ہوں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا حضرت ہم تو پڑھتے ہیں، وہ قوم نہیں پڑھتے. فرمایا انہوں نے کہ تم تو ہمیں نبیوں سے آرا مانتے، تم تو ہمارا مطلب نبیوں سے بڑھا کر پیش کرتے ہو، خمینی کی کتاب پڑھو، حکومت اسلامیہ 47 خمینی کی اردو زبان کی کتاب، ہمارے ضروریات نظم یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ نبیوں سے آتا ہے، ہمارے اماموں کا رتبہ اصول کافی کو پڑھو، اسی عقیدے کا اعلان ہے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہے. تو روح حسین جواب دیتی ہے کہ ان سے سوال کر، ہمارے ہمیں تو نبیوں سے اعلیٰ مانتے ہو، ہمارے بارے میں تو خدائی کی آرات مانتے ہو، لیکن ہم پہ تقیہ کا الزام لگاتے ہو؟ آؤ قرآن سامنے، قرآن کو کر کے دیکھو، ایک پوری قوم، پورا ملک بدتر ظالم جابر بادشاہ ہے، جابر بادشاہ کا نام نمرود ہے، اس کے بڑے دربار میں ایک نوجوان آ گیا، نوجوان کو ابراہیم کہتے ہیں، ہتکڑیوں سے بیڑیوں سے ٹکرا ہوا بہت جنجیر، ایک نوجوان اس کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا، سوال ہوا یہ کون ہے؟ جواب آیا کہ ابراہیم، پوچھا گیا کہ کیوں پیدا گیا ہے، جواب دیا کہ کیوں کیا ہے، کہ اس نے قوم کے معبودوں کو توڑ کے تباہ کر دیا، اس نے راتوں رات ان کو لینا کا پیشہ کر دیا ہے، قصور اور جرم یہ ہے کہ قوم جنہیں مشکل کشار حاجت نہ مانتی ہے، اس نوجوان نے ایک ایک کر کے ان کا آپریشن کر دیا، یہ جرم ہے اس نوجوان کا. نمرود پوچھ رہے ہیں، میرے سامنے رہا، سامنے کھڑا کیا گیا، پوچھا ابراہیم تو نے یہ کام کیا؟ تو جواب میں نوجوان کہتا ہاں میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام انکار نہیں کیا، اپنی بات سے انحراف نہیں کیا، کیوں کیا؟ فرمایا یہ بت جھوٹے ہیں، یہ بت جھوٹے ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ بے جان ہیں، یہ مشکل کشار حاجت روا نہیں ہو سکتے. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتے، میں تو چلو بت جھوٹے، بت تو مشکل کشار حاجت روا نہیں لیکن میں تو ہوں. تو نوجوان کہتا تو بھی نہیں، نوجوان جواب دیتا ہے کہ تو بھی نہیں. نمرود نے سوال کیا کیسے؟ تو ابراہیم جواب دیتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے، مال خالق وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے عورت. تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، مارنا اور زندہ کرنا تو میرے قبضے میں ہے، مارنا اور زندہ کرنا تو نہیں. آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے، آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ تمام کے تمام جتنے شبہات ہیں، جتنے متنازع چیزیں ہیں، ان کا ایسا شافی کافی جواب لے کر جائیں گے کہ جس کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا مستحد کی دم نہیں مار سکے گا انشاءاللہ. نمرود نے جواب دیا کہ زندہ کر سکتا ہوں اور مارنا بھی سکتا ہوں. اس نے کہا حضرت ابراہیم نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا بتلاؤ بھائی کون سا شخص ہے کان کو چھڑیوں میں بند جس کو ابھی ابھی پھانسی پہ چڑھایا جانا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں مجرم ہے. کہا آدمی مرنے والا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا. اچھا تو زندہ کو کیسے مارتے ہو؟ اس نے کہا جاؤ کسی آدمی کو بازار سے پکڑ لاؤ. ایک آدمی جا رہا ہے خوشی خوشی بازار میں جا رہا ہے کہ ابھی ابھی میں گھر میں جا کر شادی کی تیاری کروں گا. اسے دایا اور تختہ دار کو چلا کر میں نے کو مار دیا. زندگی اور موت تیرے بھی قبضے میں ہے. حالانکہ اسے زندگی اور موت قبر قبضہ نہیں کہا جا سکتا. نعرہ حضرت ابراہیم جب یہ منظر دیکھا اور سمجھ گیا کہ ظالم ہیلو بہانوں پر اتر آیا تو فوراً فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کر کے مغرب میں طلوع کرتا ہے. اگر تجھ میں طاقت اور قوت ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں طلوع کر کے دکھا. سب کو بےتن لگی کفر کافر بگلے جھانکنے لگا پریشان ہو گیا لاجواب ہوا تو کہنے لگا اس سے کیا سوا ملنی چاہیے. سب نے یک زبان ہو کر کہا ون شروع آیا قسم اپنے معبودوں کی مدد کو ہر کو اس نوجوان کو جلا ڈالا. اس نوجوان کو جلا ڈالا. حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے چخا تیار کی گئی. آپ کو چخا میں ڈالنے کے لیے اس گوپیے کے حوالے میں بٹھا لیا گیا. آپ نے جب نظر اٹھا کر دیکھا سکا والد مخالفوں کی سب میں رشتے دار مخالفوں کی سب میں پوری دنیا مخالفت میں تھی اور والد آخری وقت یہ کہہ رہا تھا ابراہیم اگر آپ بھی دعویٰ کر لے ابراہیم اب اپنے اب بھی اگر معافی مانگ لے ابراہیم میرے نوئے نظر رکھتے جگر اب بھی اگر تم اپنے موقع سے باز آ جائے ہم تجھے آگ میں جانے سے بچا سکتے ہیں ورنہ آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا تجھے تیری کیا سزا پوری دے دی جائے گی. دیکھ ابراہیم آگ میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن اپنے موقع پہ سوچے راضی کرنے کو تیار نہیں ہے اور سچیا کی چادر جاننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر سچیا کیا سکتا ہم تو نبیوں سے آنا ہے کون شیا کیا سوال شیا سے کر کہ ابراہیم نے تقیا کیوں نہ کر لیا ابراہیم نے تقیا کیوں نہ کر لیا. اللہ کے پیغمبر آگ میں کود گئے لیکن تقیا نہیں کیا تو سیرت پیغمبر کی رک جاتی ہے. آگ میں جانا پڑے زنجیریں ٹاننا پڑے بچے جانوروں کے سامنے کھڑے ہو کر چمڑی اٹھانی پڑے سستے اپنی جان کو مصیبت کے حوالے کر دے مگر تکیا کی چادر مت تو تکیا کی چادر مت تو. ان کو سمجھا کہ جب اللہ کے نبی تکیا نہیں کر سکتے تو خان وادہ نبوت بارہ امام بھی تکیا میرے ابو میرے بھائی اور میرا خاندان بھی تکیا اور میں بھی آج تکیا کربلا کے میدان میں نہیں کر رہا. میں سب کا حضور وہ بڑی سیاح کا کسی نبی کی بات آئے وہ فوراً کہہ دے کہ ابراہیم کو نبی رسول اس لیے ان کی عظمت اور عظیمت کا حوالہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے کوئی اور بات اشار فرمائی ہے تو مجھے دوسرا جواب بھی قرآن سے ملتا ہے کہ قرآن پر یہ تو نبی کی بات تھی اور میں تجھے نبی کے صحابہ کی بات بتاتا ہوں. نبی کے صحابہ کی بات کون سے صحابہ؟ ایک وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نام کا تیرا دیکھا ایک وہ صحابہ جنہوں نے زندگی کا ایک طویل حصہ پیغمبر کے ساتھ گزارا. یہ صحابی نہیں ان صحابیوں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے مختصر وقت میں چند منٹ کے لیے ایک نبی کا چہرہ دیکھا. وہ کون سے صحابہ ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرعون کے دربار گیا فرعون کے پاس جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آئے انہوں نے آ کر فرعون کو سمجھایا اور اپنے معجزات کا اظہار کیا. مقابلے کے لیے جادوگر بلاتا ہوں. ایک وقت متعین ہو گیا, بڑے بڑے جادوگر بلوائے گئے, فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, میدان میں ہزاروں کی تعداد میں اجتماع ہے, بڑے میدان میں ایک طرف موسیٰ اور ہارون ہیں علیہ السلام والتسلیم, اور ایک طرف جادوگروں کی جماعت ہے. جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تو پہل کرے گا یا ہم کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم کرو جو کرنا چاہتے ہو. فَأَلْقَا عَصَاهُ, نہ جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہل کرو, تو جادوگروں نے سحر اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. جب لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہوا تو کیا دیکھا کہ جادوگروں نے رسیاں پھینکی, چھوٹی چھوٹی سانسیں پھینکی, ان کی پھینکی ہوئی رسیاں, ان کی پھینکی ہوئی درختوں کی شاخیں میدان میں آئے. وہ چھوٹے چھوٹے سانپ, چھوٹے چھوٹے بچھو, خوفناک جانوروں سے روپ آ گئے. ہر طرف جادوگروں کی جادوگری بڑا کے الفاظ سے یاد کی جانے لگی. پورے مجمع میں دادے تحسین کی تالیاں بجنے لگی. فرعون اپنے تخت پر تکبر اور غرور سے اکڑ نہ لگا. اس نے کہا جادوگر غائب آ گئے, آج موسیٰ ہار جائے گا, ہم جیت جائیں گے. میں آج جادوگروں کی حمایت سے یہ ثابت کر دوں گا کہ موسیٰ اور ہارون جو کچھ لے کر آئیں گے وہ سوائے جادو کے اور کوئی شے نہیں ہے. جب جادوگر اپنا کام پورا کر چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا, اپنے عصا کو زمین پر, سہل کا عصا. فإذا هي شيطان مبين, اچانک عصا نے ایک بڑے اژدہا کی شکل اختیار کی. اس نے ایک ہی نظام کا چکر لگایا, جادوگروں کی ساری رسیوں کو عصا نکل گیا, میدان صاف ہو گیا. عصا جس طرح پکتا ہے لوگ بھاگتے ہیں, ایک دوسرے پہ گرتے ہیں, یہاں تک کہ عصا کا تبدیل سلا شکل اژدہا فرعون کی طرف پڑا. تو فرعون اپنے دس سے کود کر اس کے نیچے داخل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پہ ہاتھ ڈالا, اژدہا پہ ہاتھ ڈالا, وہ اژدہا عصا کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں آ گیا. جادوگروں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے میدان میں دیکھا, انہوں نے جادوگری کا کرشمہ دکھایا, جادوگری کا کرتب دکھایا. جب ان کے کرشمے اور کرتب پر دادے تفسیر دی جا رہی تھی, دادے باپ کی تالیاں کی گونج تھی, تو جادوگر موسیٰ کا چہرہ بھی بن رہے تھے. موسیٰ کے انداز کو استاد کو موسیٰ علیہ السلام سے حرکاتوں کا چراغ کا بغور مطالعہ کر رہے تھے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا, جادوگروں نے یہ منظر بھی دیکھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پہ ہاتھ رکھا, جادوگروں نے وہ منظر بھی دیکھا. تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی حرکاتوں کا چراغ کو دیکھنے کے بعد آپس میں مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے تھوڑی دیر بعد پورے میدان نے ایک آواز سے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. جب جادوگروں نے ایمان لانے کا اعلان کیا, فرعون کے پاؤں سے زمین نکل گئی. اس نے کہا یہ کیا بات ہے, اب تک تم نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا کہ موسیٰ کے مقابلے میں ہار گئے, بجائے اس کے کہ تم میری منت و سمادت کرتے, بجائے اس کے معذرت کرتے, خوشامد کرتے, بجائے اس کے کہ تم دوبارہ مقابلہ کرنے کی بات کرتے, تم نے اس کی بجائے موسیٰ کا کندھا پر لیا, موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. اور کیا رہے ہو, ہم ایمان لے آئے ہیں, میں تمہیں بہن دیتا ہوں, تم اپنی بات چھوڑ دو, میں تمہیں دعوت کرتا ہوں کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا اقرار مت دو, موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دو. اگر تم بات نہیں آؤ گے, موسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑو گے, موسیٰ کے کلمہ پڑھنے سے ہر پھرنی سے بات نہیں آؤ گے, لو کتنی انائے یتن باطلتن من خلافن ولو سلبنکن فی تزاہ النخل, میں تمہارے ہاتھ پر کاٹ ڈالوں گا, میں کھجوروں کے تنوں پر تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا, باہر ورنہ تک کھڑی تھی. فرعون نے جب روک دیا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, کھجوروں کے درختوں پر تمہیں پھانسی دے دوں گا, اب دیکھنے کی بات ہے کیا موسیٰ علیہ السلام پر چند گھڑیاں آپ کا چہرہ دیکھ کر ایمان لانے والے صحابی موسیٰ کا دامن چھوڑ دے. انہوں نے تقیہ اختیار کر لیا, تقیہ کی چادر اوڑھ لی, جان بچانے کے لیے حربے استعمال کیے نہیں بلکہ پورے کے پورے جادوگر جو ایمان لا چکے تھے فرعون کی تڑی پر, فرعون کے راہ پر, فرعون کے سارے چہر پر بڑے زبان بڑھ کر جا دیتے ہیں سب کی مان پکار جو آج طے کر لے ہم بسا کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. جنگی زبان میں حق نواز شریف کے انداز میں کہوں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں ہیں جادوگروں نے کہا جڑا کر سکنا ہے کر لینا, جو کر سکنا ہے جو کر سکنا ہے کرنا ہے, پر اس نے موسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. چند سمجھے چند نظریں پیغمبر کی نظروں سے ملی ہیں, چھوڑا وقت پیغمبر کا ساتھ دیکھا ہے, چہرہ دیکھا ہے, ایمان لائے ہیں. فرعون نے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, دستوں پہ سلی پہ لٹکا دیے, لیکن تقیہ کا لبادہ تقیہ کی چادر اپنے موقف سے باز نہیں آئے تو روحے حسین جواب دیتی ہے مانگی سوال کا شیئر سے حضرت تقیہ کی کوئی گنجائش ہوتی تو ابراہیم کرتے, تقیہ کی کوئی گنجائش ہوتی تو موسیٰ کے ساتھ ہی کرتے, نہ تقیہ نبی نے کیا نہ تقیہ صحابہ نے کیا تو ہم پیغمبر کا خاندان تک سکتے ہیں دستے رات کو تک سکتے ہیں دستے کے بنا میں اپنے خاندان کو سوا کرا سکتے ہیں مگر تقیہ نہیں کر سکتے. تو میں ایسا کرتا ہوں حضور یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے تقیہ نہیں کیا, لیکن یہ تو بتلائے کہ آپ تو عینی گواہ آپ تو موقع کے گواہ آپ بتلائیں کہ آپ کے والد مسلم نے ابو بکر کی خلافت کو کیوں مانا, ابو بکر کی خلافت کو کیوں مانا, ابو بکر کی امامت تو کیوں مانا, صدیق اکبر کے ہاتھ پر بحث کیوں کی, کیوں بحث کی؟ تو جواب ملتا ہے مولوی بدلا ان کو ان کے سامنے ہمارا دھیان کر شیعہ ہی کی کتاب تو تھا ناجل بلانا تو پڑھ دوسری کتابوں کو پڑھ کہ جب کئی سوال میرے پوچھ سے پوچھا گیا کہ تم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بحث کیوں کر لی, ابو بکر کی خلافت کا تصویر کیوں کر لیا, تو علی المرتضیٰ نے جواب کیا تھا کہ نماز دین کے تمام احمد کا نشے عام رکے تھے دین کا ستون نماز ہے, پیغمبر نے جب نماز میں ابو بکر کو ہمارا امام بنا دیا, پیغمبر نے دین میں ابو بکر کو راجہ بنا دیا, ہم نے دنیا میں ابو بکر کو امام مان لیا. میں نے کہا حضرت میں نے حضور کو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی تقیہ تھا یہ بھی تقیہ تھا, تو جواب ملتا ہے چلو یہ بھی تقیہ مان ان سے سوال کر کہ جب میری امی فاطمۃ الزہرا فوت ہوئی میری امی کا وصال ہوا تو سوال کر ان سے کہ چلو زبردستی ابو بکر کے ہاتھ سے بیعت تو کر لی تھی, ابو بکر کی امامت کی ابتدا بھی کر لی تھی, اب ان سے سوال کر جب رات کی تاریخ کی گئی میری امی کا جنازہ اٹھا تھا تو مجھے بتلاؤ کہ جب جنازہ جنت البقیع میں پڑھایا جا رہا تھا اس کی سطح سے بھی ہو چکی تھی تو ابو بکر نے کہا تھا علی آگے بس اپنی زوجہ بتانا کا تو امت کے نقطۂ جنت کا جنازہ تھا تو میرے پورے کہا تھا آج کی بار بھر حسین سے کانے میں پوچھتے ہیں ابو بکر میں ساتھ کا جنازہ کیسے پڑھا دوں جبکہ پیغمبر کے ساتھ میرے کانوں میں موجود تھے میں جن کبھی مانگ ہی
نے جنازہ اٹھایا تھا خاموشی کے ساتھ خود ہی پڑھ لیتے، خود ہی دفن کر دیتے، لیکن ان سے یہ بھی سوال تھا کہ میری امی کو کفن دینے والی عورت کون تھی، میری امی کو غسل دینے والی عورت کون تھی، میری امی کو آخری مرتبہ کفن پہنانے والی عورت کون تھی، جواب ملے گا سدھی کے سر کی گھر والی اسما بنت عمیر تھی، اسما بنت عمیر تھی. اگر ہمارا جھگڑا ہوتا، اگر ہماری لڑائی ہوتی تو صدیق کی گھر والی میری امی کو سننا دیتی، صدیق اکبر میری امی کا جنازہ نہ پڑھا. میں نے عرض کیا حضور یہ بات میری تو سمجھ میں آئی، کچھ اور بھی سوچ سنایا جائے تو جناب ملتے ہیں کہ چلو زندگی کی بات ختم ہوئی، جب تک ابو بکر زندہ تھے میرے ابو نے میرے ابو بکر کی مخالفت نہیں کی، میرے ابو نے اپنی مخالفت کا اظہار نہیں کیا، لیکن ان سے سوال کر جب ابو بکر صاف ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کی خلافت ختم ہو گئی، ان سے سوال کر وہ صاف شخص تھا اور جس نے صدیق کو غسل دیا تھا، وہ صاف تھا جس نے کفن پہنا تھا، وہ صاف تھا اور جس نے گرم میں سے تالو میں سنایا تھا. میں اس سے حضور آ کر کے تو جواب ملتا ہے میرے ابو علی سے، میرے ابو علی سے زندگی میں تو تقیہ کر لیا ہوگا، زندگی میں تو چہرے اپنی اختلاف کا اظہار نہیں کیا ہوگا، اور میرے ابو نے تو صدیق کی وفات کے بعد بھی ان کا دامن نہیں چھوڑا. میں آج کہتا ہوں جو ساتھ ہوتے کہ حضرت عثمان کے بعد حضرت عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا ہم تو انہیں بھی مانتے ہیں، ہم تو انہیں بھی مانتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں حضور آپ تو مانتے ہیں، لیکن یہ آپ کے نام پہ اپنے جسم سے زخمی کرنے والا، آپ کے نام پہ ہائے وائے کرنے والا، یہ تو ماتم کی جب بھی بدیش کرتا ہے، اتنی گالیاں یزید کو نہیں دیتا جتنی عمر فاروق کو دیتا ہے. آپ کے ناک میں جلوس لے کر ہائے ہائے حسین کرتا ہوا، آپ کے درد میں ڈوبا ہوا، آپ کی یاد میں مستند جب یہ بازار سے گزر رہا ہوتا ہے، اچانک اچانک بازار میں لگا آتا ہے کہ ایک بور لگا ہوا ہے، بازار میں ایک بیلا لگا ہوا ہے، اس بیلا کے اوپر باب عمر لکھا ہوتا ہے، اس بور کے اوپر عمر فاروق کے نام لکھا ہوتا ہے، یہ تیرے نام دیکھا حسین حسین پکارنے والے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کہتے ہیں حسین کے نام لے بھا عمر کے نام کے نیچے سے نہیں گزرا. حضور آپ کا آپ کا اور حضرت عمر کا کیا اختلاف تھا؟ جواب ملتا ہے کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی نہ نہیں، ہمارے آپس میں کوئی دشمنی اور عدالت نہیں تھی. تو میں عرض کرتا ہوں حضور کوئی حوالہ، کوئی دلیل؟ تو جواب ملتا ہے سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ فاروق اعظم کی 10 سالہ دور خلافت میں ایک دن بھی ہم نے آپ کی مخالفت، ایک دن بھی آپ کی بغاوت اور آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا. لیکن اگر سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہو تو پھر دلیل سے ان سے پوچھ کہ سیاح جس کے ساتھ تم دشمنی کرتے ہو، جس کے ساتھ محافظت کرتے ہو، جس سے لڑائی لڑتے ہو، یہ بچے بھلا اپنی بیٹیوں کا رشتہ دشمنوں کے ساتھ کرتے ہو؟ میں اس کہتا ہوں حضور یہ بزدل تو بہت ہے، تکیہ بار پر لے کر دیکھے ہیں، غیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ دشمن کے گھر میں بیٹی تو حسین فرماتے ہیں اگر علی کی اور فاروق کی لڑائی تھی، اگر ہماری اور عمر کے درمیان میں اختلاف تھا، دشمنی تھی، تو ان سے اعتراض کر فاطمہ کی بیٹی پر عمر کی نواسی علی کے اندر کر میری بہن ام کلثوم کی شادی میں سے کیسے ہو؟ ام کلثوم کا نکاح ہم نے فاروق اعظم کے عقد میں کیسے دے دیا اگر لڑائی تھی؟ تو میں عرض کرتا ہوں حضور انہوں نے تو اپنی کتابوں میں نہیں چھوڑا ہے، اول فرض مصیبت زبردستی چھین لی،
زبردستی رشتہ رہ گیا, زبردستی بیٹی اٹھا لی تو جواب نکلے ان کے منہ پہ طلاق جوا, ان کے منہ میں گندگی گیا, ان کے دوست کے لاس کی کوچ کے دنیا میں رکھ دے. کیا وہ میرے گھر پر آیا تو پوچھتی سجاس کر, آیا تو میری گھر پر آج جوڑ کرتے ہوئے باز نہیں آتے, ہم گرم کرتے ہوں گے ترمبے کے نواسے گئے. وہ میرے ابو اللہ کی تلوار ہے, ساتھ دست ہے, یہ دستے ان کے لیے بیٹی خرید ہو اور چھین کر عمر دے جاؤ.
Shut up!
سے پوچھ کہ میرے گھر میں کس نے بھیجا، میرے گھر میں کس نے بھیجا، میں شارہ بازار کے بڑے تصے دفتر دیتا ہوں اور کہتا ہوں ایران کی شہزادی محلے میں رہنے والی دفتر کے دورانے پیاس کی شدت برداشت کرنے والی ضرور آپ نہیں دیں گی، مجھے تو کیا تو صحیح کہ تیرا حسین کے ہاتھ میں کس نے دیا تھا اور کس طرح کے میدان میں سارا بانو کرتی ہے، میرا حسین کے ہاتھ میں میں فاروق نے دیا تھا، میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کس نے دیا تھا؟ تو فرمایا حضور شاہ بانو نے یہ جواب دیا ہے، فرمایا اب سوال کر اگر عدالت تھی مخالفت تھی لڑائی تھی تو ایران کی شہزادی کا ہاتھ عمر نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کیوں نہ دے دیا، شہزادی کا ہاتھ عمر نے اپنے رشتے دار کے ہاتھ میں کیوں نہ دے دیا، شہزادی کا ہاتھ کسی چنگیز کے ہاتھ میں کیوں نہ دے دیا، اور شہزادی کا ہاتھ اگر میرے ہاتھ میں دیا ہے تو کیا تھا پن تھا، آپس میں محبت تھی الفت تھی محبت تھی اور آپس میں سورج شکر تھے، تبھی تو یہ جوڑے نظر آتے ہیں، تبھی تو یہ جوڑے نظر آتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ میں آج کرتا ہوں یہاں بھی بات مکمل ہو گئی، اب تھوڑا سا احساس ہوا ہے حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں احساس ہو رہے کہ عثمان سے آپ کی مخالفت تھی یا لڑائی تھی، تو جواب ملتا ہے لڑائی نہیں مخالفت بھی نہیں، ہماری تو محبت تھی آپس میں بھائی تھے جانا تھا شیر و شکر تھے وہ ہمارا بہن ہم تھے، عرض کرتا ہوں حضور کوئی حوالہ، فرمایا حوالہ تو 12 سال کا ہمارا کردار ہے، حوالہ تو 12 سال کی زندگی ہے، حوالہ تو 12 سال کا انداز ہے، حوالے میں بڑی چیزیں ہوں گی، تمہیں یہ بھی نظر آئے گا کہ جب میرے ابو کا نکاح فاطمہ سے ہوا تھا تو میں دینے والا عثمان تھا، حوالے میں تو تمہیں یہ بھی نظر آئے گا کہ فاطمہ کی دو بہنیں میری دو خالہ عثمان کے نکاح میں آئی، جب ساس ہو گئی تو میرے نانا نے کہا تھا، آج بھی میرے کان میں بات سن رہے ہیں، میرے دل و دماغ میں وہ بات آج بھی سن کی طرح گردش کر رہی ہے کہ نانا نے کہا تھا عثمان محمد کے پاس 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا کرا جاتا، حضور یہ تو روایات ہے، یہ تو روایات ہے، آپ کوئی بات یاد بتائیں، آپ کوئی پر بھی بتائیں، تو فرمایا اگر یہ سننا چاہتے ہو تو پھر سنو کئی طرح کی وادیوں میں کیا سے رہ کر بھی جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ انداز میں نے عثمان سے سیکھا تھا، یہ انداز میں نے عثمان سے سیکھا تھا، حضور آپ نے کیسے سیکھ لیا، میرے تو کہتے ہیں آپ کی مخالفت تھی آپ کی لڑائی تھی آپ کے درمیان میں عدالت تھی، پھر جو مل کے ان سے سلاح کر ان کی کتابوں کے اوپر حوالے کر کے سنا ان سے پوچھ تب اس مان کے گھر کا محاصہ پر مجھے میرا کر رکھا تھا اور وہ کام تھا جو تیرے حسین پہ پہرا دے رہا تھا، درے حسین کے پہرا دینے والے بہن تھا میرے بھائی سے حسین کے دروازے پہ پہرا دینے والے ہم دونوں تھے، بتلاؤ اگر آپس میں لڑائی ہوتی ہم عثمان کے گھر پہ پہرے دیتے، ہم عثمان کے دروازے پہ چوکی داری کرتے، ہم عثمان کے دروازے پہ تلوارے لے کر کھڑے ہوتے، کوئی بات نہیں تھی، اب میں ایسا کرتا ہوں یہ وقت بھی گزر گیا، اب ذرا آپ اپنے والد محترم کے بارے میں ساتھ فرمائیں کہ جب ان کا دور خلافت آیا تھا تو پھر آپ فرمایا کیا ہوا، فرمایا یہی وہ بات ہے آخری ترین کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، سیزت کے تمام کچرا خرید کے داستان ہو کر پانی پھینک سکے ان کے تمام کے تمام عقیدہ کی مدد کی پنجا کو ریت کے میدان کی طرح راستے ہوئے ان کے سالوں کے گاس کو توڑتے ہوئے ان کے لکڑی کی طرح جان کی طرح بنا گیا چیزیں کو تاک تاک کرتے ہوئے آخری بات بس کرتا ہوں اور دیکھنا ہے چالی کے 6 سالہ دورے خلافت علی کا 6 سالہ دورے جب حکومت علی کے پاس تھی جب اقتدار علی کے پاس تھا جب بادشاہ خلافت جب اقتدار فوجیں جب قانون تلواریں ہر چیز علی المرتضیٰ کے پاس تھے تو بتلاؤ علی المرتضیٰ نے قرآن کو بدل دیا تھا؟ یہ کہو کہ بھائی میرا قرآن کو چھوڑ دیا گیا تھا اب میں اصلی قرآن لایا ہوں. علی المرتضیٰ اصلی قرآن لائے. علی المرتضیٰ نے اپنے دور خلافت میں ابو بکر عمر عثمان کا ترجمہ کروایا. علی المرتضیٰ نے اپنے دور خلافت میں حضرت کے باپ کا مطالبہ کیا. علی المرتضیٰ نے اپنے دور خلافت میں فاطمہ پہ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کی. علی المرتضیٰ نے اپنے دور خلافت میں اللہ کی حدود کے توڑے جانے کی بات کو عام کیا. اللہ کو اللہ کے حدود میں آنے میں اپنے دور خلافت میں نہ صحابہ کرام کو برا کہا ہے, نہ قرآن کے بارے میں کوئی بات کی ہے, نہ صحابہ کرام پر کوئی کیچڑ اٹھا رہا ہے. علی کے دور خلافت اس بات پہ گواہ ہے. قدم قدم پہ مٹ پر ایک ایک پر علی کی زبان سے صدیق کی مدد ملے گی, علی کی زبان سے فاروق کی عظمت ملے گی, اور علی کی زبان سے قرآن کی ترجمانی ملے گی. اور جتنی ہے دور خلافت میں بھی اصحاب خلافت کو اپنا امام مانا, مقتدا مانا, اپنا امام, اپنا فیصلہ, اپنا مقتدا تسلیم کیا. آؤ آل سنت کسی کو مقتدا مانتی ہے, حسین کسی کو مقتدا مانتا ہے, حسین کسی کو پیشوا مانتا ہے. آخر دعوانا
پیشوا عائشہ خامنہ نے اپنا خون بہانے سے پرہیز کرنے اور حکم کی رسومات کو ترک کرنے کی جو ہدایت کی ہے, حالیہ محرم کے دوران ایران میں عائشہ اللہ کے اس فتوے پر عمل درآمد کیا گیا, مگر اس کے برعکس پاکستان, لبنان اور کئی دوسرے ملکوں میں جو مادی میں اپنے مذہبی معاملات میں عائشہ اللہ سے ہدایات لیتے رہے ہیں, اس فتوے کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا گیا. بی بی سی کے ظفر عباس نے اس صورتحال پر یوں نگاہ ڈالی ہے.
اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے کا یہ سلسلہ کب اور کس طرح شروع ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے عرب ممالک, ایران اور برصغیر میں شیعہ مسلمان یہ رسم اختیار کیے ہوئے ہیں, اور اس کا اظہار امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی یاد منانے کے موقع پر کیا جاتا ہے. ہر سال ماہ محرم میں مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جلوس نکالے جاتے ہیں جن میں شیعہ مسلمان خصوصیت سے شرکت کرتے ہیں اور نواز رسول سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے سینہ اور سر پیٹتے ہیں. ان میں جو زیادہ جوشیلے ہیں وہ زنجیر اور چھوٹی تلواروں یعنی کما سے پیٹ اور سر پر معذور کرتے ہیں. اس سال محرم کے شروع میں آیت اللہ خامنائی نے اس رسم کے خلاف اپنے فتوے میں سے بہت سے مسلمانوں کو چونکا دیا. پچھلے ہفتے عاشورہ کے جلوس القدر انہوں نے شیعوں سے کہا کہ وہ اس طرح اپنے جسم کو تکلیف پہنچا کر اپنا خون نہ بہائیں. انہوں نے اسے ایک بری رسم قرار دیا جسے فوراً ترک کر دینا چاہیے. ایران کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے کہا کہ شیعوں کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دنیا انہیں بے حس اور توہم پرست سمجھے. خود ایران میں بھی اس فتوے پر کچھ بے چینی پیدا ہوئی اور کٹر لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا. تاہم ایران کے ایک اور بڑا اثر مذہبی رہنما آیت اللہ مشکینی کے اس بیان کی سرکاری ذرائع نے تشریح کی کہ آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ پہلے کے کسی بھی فتوے سے برتر ہے. سرکاری ذرائع ابلاغ نے یہ بھی اعلان کیا کہ ایک جید شیعہ عالم آیت اللہ العظمیٰ علی عراقی نے بھی اس فتوے کی حمایت کی ہے. چنانچہ عاشورہ کے جلوسوں اور مجالس میں اس بار زیادہ سنجیدہ ماحول نظر آیا. لاکھوں صوبواروں نے سینے اور سر پر ہاتھ سے ماتم کیا لیکن اپنا خون نہیں بہایا. تاہم دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوا اور وہاں پہلے کی طرح زنجیر اور کمر سے ماتم کیا گیا. اس بات میں کافی صداقت ہے کہ لبنان, پاکستان, بھارت اور دوسرے ملکوں کے شیعہ مسلمان مذہبی رہنمائی کے لیے ایران کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن اس معاملے میں آیت اللہ خامنائی کی ہدایت کو قطعی نظر انداز کر دیا گیا. ممکن ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ یہ فتویٰ عاشور سے بالکل قریب جاری کیا گیا تھا اور نہ اس کی اچھی طرح تشہیر ہو سکی اور نہ ہی مجلسوں میں شیعہ علماء اس پر گفتگو کر سکے. لیکن ایران کے باہر اس فتویٰ کا علم ہو جانے پر بھی پاکستان میں بعض شیعہ رہنماؤں نے کہا کہ ہم آیت اللہ خامنائی کے فتووں کے پابند نہیں ہیں. ایران کی طرفدار تحریک جعفریہ کے حامیوں کا بھی کہنا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کو وہ مذہبی مرتبہ حاصل نہیں جو مرحوم آیت اللہ خمینی کو حاصل تھا. اس کے بجائے آیت اللہ عراقی اور آیت اللہ محمد علی حسین سیستانی کے ماننے والے اپنے اپنے رہنما کے فتووں پر عمل کرتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے ممالک کے شیعوں پر ایران کے برسر اقتدار مذہبی رہنماؤں کا اثر کم ہو رہا ہے؟ انقلاب ایران کے بعد شیعوں کی بہت سی سیاسی اور مذہبی تنظیمیں رہنمائی اور حمایت کے لیے ایرانی حکومت کی طرف دیکھتی رہی ہیں، لیکن ان کے حامیوں پر یہ لازم نہیں کہ وہ ایران سے جاری ہونے والے ہر فتوے کو مان لیں. بعض شیعہ آیت اللہ خامنائی کے اس فتوے کو ضرور پسند کریں.